الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير آمنت بالله صدق الله عظيم. اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور ٹوہ مت لیا کرو اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھائے تو تم اس کو ناپسند کرو گے تم اس سے گھن کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے اور ہم نے تمہارے قومیں بنائیں اور تمہارے قبائل بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ متقی ہو بے شک اللہ جاننے والا ہے خبر رکھنے والا ہے یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئیں اور یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 کی دو آیتیں تھیں ان آیات میں سے پہلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے تین حکم دیے ہیں. ترجمہ پہلے آیت کا دوبارہ سن لیجئے کہ اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچا کرو، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ٹوہ مت لیا کرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھائے؟ تو تم اس سے کھن کرو گے، کھن کرتے ہو. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچا کر، بہت سارے گمانوں سے، بہت سارے خیالات سے بچا کرو. اور آگے یہ فرمایا کہ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. گمان کا مطلب خیال، میرا یہ گمان ہے، میرا یہ خیال ہے. تو یہ خیالات کی دنیا ایسی ہے کہ اگر کوئی آدمی ان خیالات کی دنیا میں کھو جائے یا ان خیالات کی دنیا میں پڑا رہے، تو آہستہ آہستہ وہ حقیقت کی دنیا سے اور حقائق کی دنیا سے ہٹتا چلا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ یہ ہمارے ہاں ایک بڑا مرض ہے کہ ہم جو زندگی کے حقائق ہیں، جیتی جاگتی زندگی، تو اس کو تو کم دیکھتے ہیں، اور اپنے کچھ خیالی دنیا میں مست رہتے ہیں. وہ خیالی دنیا اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، اور لیکن وہ خیالی دنیا صرف خیالی ہوتی ہے، اور حقائق کی دنیا جو ہے وہ کڑوی بھی ہے، سخت بھی ہے، اور اسی کے اندر آزمائشیں ہیں. اور وہ جو حقیقت کی دنیا ہے، عملی زندگی اور عملی دنیا، اسی سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی. تو آدمی کو اپنے خیالات کی رو کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی خیال نہ آتا ہو. ہر انسان جس کو اللہ نے تھوڑی سی عقل دی ہے، تھوڑی سی سوچ سمجھ دی ہے، تو بظاہر خیال تو آئے گا اس کو، لیکن اس خیال کی بھی ایک حد ہونی چاہیے کہ کون سا خیال یہ صحیح آ رہا ہے، کون سا غلط آ رہا ہے، کس کو میں لوں اور کس کو نہ لوں. کیونکہ اگر آپ خیالات کی دنیا میں بڑھتے چلے جائیں گے تو حقائق کی دنیا سے کٹتے چلے جائیں گے. اور یہ جو نفسیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں، عام طور سے یہ اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ انسان ایک خیالی دنیا کے اندر رہنے لگتا ہے. اس خیالی دنیا میں اس کو کبھی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، اور اسی دنیا میں مست ہوتا ہے. لیکن جب آنکھیں کھول کر وہ حقائق کی دنیا کو دیکھتا ہے تو معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. تو بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میری خیالی دنیا تو یہ تھی اور یہ حقائق کی دنیا ہے. پھر اس کے بعد عام طور سے وہ پھر یہ چاہتا ہے کہ میں واپس اسی خیالی دنیا میں چلا جاؤں اور اسی میں مست رہوں اور حقائق کا سامنا نہ کروں. لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اس سے طرح طرح کی پیچیدگیاں، نفسیاتی امراض اور طرح طرح کے وسوسوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے. نفسیاتی امراض بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور وسوسے جن کا ذکر آپ نے اکثر اکابر کے بیانات میں سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا، وہ بھی اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ آدمی سوچتا چلا جاتا ہے، اسی سوچ کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے اور حقائق کی دنیا سے کٹ جاتا ہے. تو یہ جو خیالات ہیں، ان خیالات کی رو کو قابو میں رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے، آپ کی جسمانی صحت کے لیے بھی، آپ کی دنیاوی صحت کے لیے بھی، اور آپ کی دینی صحت کے لیے بھی، اور دین کی حفاظت کے لیے بھی، کہ آدمی خیالات کو قابو میں رکھے اور خیالات کی دنیا میں نہ پہنچے. پھر ان خیالات کی دنیا میں سے بعض خیالات تو وہ ہوتے ہیں کہ جس کا تعلق انسان کی اپنی زندگی سے ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے, میں حضرت ہوں, میں بزرگ ہو گیا, میں فرشتہ ہو گیا, پھر میں ہوا میں اڑوں گا, پھر فرشتے میرے پاس آئیں گے, پھر یوں کریں گے, پھر وہ کریں گے. وہ ایک خیالی دنیا ہوتی ہے جس میں آدمی اپنا مس رہتا ہے, لیکن جب آنکھیں کھولتا ہے تو وہ کچھ اور ہی دنیا ہوتی ہے, کڑوی دنیا ہوتی ہے وہ. اور کبھی وہ خیالات جو ہیں وہ وساوس کے ہوتے ہیں, کسی کو وضو کا وہم ہو گیا, وسوسہ ہو گیا, کسی کو نماز کے بارے میں وسوسہ آ گیا, اب وہی خیال اس کے دماغ کے اوپر طاری ہو گیا, تو ہر وقت اس کو یہ خیال ہے کہ اب وضو ٹوٹا, اب وضو ٹوٹا, اب وضو ٹوٹا, اب وضو ٹوٹا, اب وہ جناب اسی کی طرف چل پڑا بیچارہ. اور یہ کسی کو نماز کی طرف وہم ہو گیا, اپنا اسی کی طرف. تو یہ خیالات ہیں, اور یہ جب حد سے باہر نکلتے ہیں, خاص طور پر جب آدمی حقائق کی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے, اور تو اس میں پھر یہ جو خیالی دنیا ہے یہ بہت بڑھ جاتی ہے. اسی لیے ہمارے اکابر رحمہم اللہ ہمیشہ یہ تاکید فرماتے ہیں کہ آدمی کو مسلسل کام میں لگنا چاہیے, محنت کرتی رہنا چاہیے, چاہے وہ دنیا ہی کا کام کیوں نہ ہو, جائز کام ہو, دین کا کام ہو یا دنیا کا جائز کام ہو, اگر آپ اس میں لگے رہیں گے تو خیالات آپ کے قابو میں رہیں گے. لیکن جب آپ خالی بیٹھیں گے اور کام کچھ نہیں ہوگا تو خالی گھر شیطان کا, اردو کی مثل مشہور ہے کہ خالی گھر شیطان کا, اور پھر شیطانی وساوس اور خیالات یہ انسان کے اندر آنے لگتے ہیں. تو یہ عجیب و غریب قسم کی دنیا ہے, خیالی دنیا. تو اس میں کبھی انسان اپنے آپ کو بڑا بزرگ سمجھنے لگتا ہے کہ میں حضرت ہو گیا, بزرگ ہو گیا, فرشتہ ہو گیا, میرا اتنا مقام بڑھ گیا. کبھی الٹ ہو جاتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا ہی گناہگار ہو گیا, اور میں تو بالکل ہی بس فاسق ہوں اور فاجر ہوں, اور خدا نخواستہ میرے اندر تو شرک کی باتیں ہیں, کفر کی باتیں ہیں, اور اس طرح کے وساوس آنے لگتے ہیں. حالانکہ نہ آپ فرشتے ہیں اور نہ آپ شیطان ہیں, آپ انسان ہیں, اور انسان تو انسان ہوتا ہے, وہ جناب اس کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, برائیاں بھی ہوتی ہیں. کل بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ 100% کچھ نہیں ہوتا, بلکہ جو بھی ہوتا ہے وہ تناسب کے ساتھ ہوتا ہے. جس کو ہم نیک کہتے ہیں تو نیک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 60, 70, 75, 72, 74% اس کے اندر نیکیاں ہیں, ہم اس کو نیک کہتے ہیں. جس آدمی کے اندر برائیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کو برا کہا جاتا ہے. لیکن برے سے برا آدمی بھی 100% برا نہیں ہوتا. برے سے برا آدمی, برے سے برا آدمی جو ہے وہ 100% برا نہیں ہوتا, بلکہ اس کے اندر بھی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ سچ بات بھی کہہ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ رات تم جس سے باتیں کر رہے تھے وہ شیطان تھا, اور فرمایا کہ صدقہ کا وہ کذوب, ہے تو پکا جھوٹا لیکن اس نے بات تم سے سچی کہی ہے, ہے تو پکا جھوٹا لیکن بات اس نے تم سے سچی کہی ہے. تو بہرحال کبھی انسان کو اپنی نیکی, اپنے تقدس, اپنے بزرگی کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں, وہ بھی بیکار اور فضول سی بات ہے. کبھی اپنے کفر, شرک اور گناہگار ہونے کا احساس حد سے زیادہ بڑھنے لگتا ہے, یہ بھی بالکل غلط بات ہے, اس سے مایوسی بڑھ جاتی ہے. یہ تو وہ خیالات ہیں جو انسان کے اپنے بارے میں آتے ہیں, لیکن ایک بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے وہ خیالات جو دوسروں کے بارے میں آئے, وہ خیالات جو دوسروں کے بارے میں آئیں کہ آپ دوسروں کے بارے میں کچھ گمان کرنے لگیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اندر ان خیالات اور ان گمانوں کا ذکر کیا ہے جو کہ انسان دوسروں کے بارے میں کرتا ہے. اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیر من الظن, اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچا کرو، گمانوں میں جو زیادہ گمان ہے ان سے بچا کرو، جو گمان زیادہ ہیں ان سے بچا کرو. اور پھر آگے فرمایا ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو دوسروں کے بارے میں جو انسان کو گمان ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچا کرو. اور اس میں بڑا لطیف اشارہ کر دیا کہ خیالات تو آتے ہی آتے ہیں، انسان کو گمان ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ آگے فرمایا ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور پھر یہ جو قرآن نے کہا کہ بہت سارے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تفسیر مختلف احادیث میں ارشاد فرمائی، اور علماء نے بھی اس کی تفسیر میں باتیں ارشاد فرمائی. خلاصہ میں عرض کرتا ہوں کہ بعض گمان دوسروں کے بارے میں وہ ہوتے ہیں جو غیر اختیاری ہوتے ہیں. ایک آدمی مسجد میں داخل ہو، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اس کو دیکھا، دیکھتے ہی آپ کو خیال آیا کہ یار آدمی نیک آدمی، ایک دم آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ بڑا نیک آدمی معلوم ہو رہا ہے. چاہے آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن دیکھتے ہی آپ کو احساس ہوتا ہے. ایک آدمی دوسرا آدمی داخل ہوا، آپ نے آپ کو ایک دم ہوا کہ فراڈی معلوم ہوتا ہے، ایک دم آپ کو ایک. اب یہ جو ہے یہ غیر اختیاری خیال ہے جو آپ کے دل میں پیدا ہوا ہے، اور آپ اپنے بزرگوں سے سن چکے ہیں، ہمارے بزرگوں سے، کہ جو غیر اختیاری خیالات ہیں ان کے اوپر مؤاخذہ نہیں ہوتا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، غیر اختیاری خیال اگر آ جائے تو اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے، بشرطے کہ آدمی اس غیر اختیاری خیال کو اپنے سے چپکائے نہ. آ گیا آ گیا، چلا گیا چلا گیا، جانے تو بس اس کو، آیا اور چلا گیا، آیا اور چلا گیا. خیالات تو آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، آنے دو جانے دو. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کی مثال لکھی کہ اگر آپ سڑک پر چلو، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، آپ کہیں جاؤ گے اپنے راستے پر، مسجد جانا ہے، دفتر جانا ہے، گھر جانا ہے، تو طرح طرح کی چیزوں پہ نظر تو پڑے گی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سڑک صرف جناب کے لیے خالی ہو جائے اور کوئی ہو ہی نہ وہاں، وہ تو ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نظر پڑتی رہے گی، پڑتی رہے پڑتی رہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، جانے دو آ رہا ہے جا رہا ہے. بالکل یہی حال ہے انسان کے خیالات کا، کہ خیالات خود آ رہے ہیں جا رہے ہیں، چلے جائیں چلے جائیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بشرطے کہ آپ ان خیالات کو چپکائیں نا. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کسی آدمی کا ہاتھ پکڑ کے اس سے باتیں شروع کر دیں گے یا جناب اس سے، تو اب مسئلے خراب ہونے شروع ہو جائیں گے. بالکل یہی حال ہے خیالات کا، کہ اگر خیالات آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو وہ تو غیر اختیاری ہیں، تو غیر اختیاری خیال کے اوپر شرن کوئی مؤاخذہ نہیں ہوتا. اس لیے اگر کسی دوسرے انسان کے بارے میں غیر اختیاری خیال آ جائے اس کے برے ہونے کا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بشرطے کہ اس کو اپنے سے چپکائے نہ. جہاں تک دوسرے کے بارے میں اچھا خیال ہے تو اس کی تو تاکید کی گئی ہے کہ ظن المؤمنین خیرا یا ظن بالمؤمنین خیرا، کہ تمام مؤمنین کے ساتھ اچھا خیال کرو، تمام مؤمنین کے بارے میں اچھا خیال کرو. بلکہ ہمارے شیخ تھے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ، انہوں نے اصول بتایا جو کتابوں میں بھی ہے، کہ مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، مگر مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ بدگمانی کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت. مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بغیر دلیل کے سب کو اچھا سمجھنا چاہیے۔ میرے لیے ضروری ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ الحمدللہ آپ سب نمازی ہیں، آپ روزے سے ہیں، آپ زکات دینے والے ہیں، آپ حج کرنے والے ہیں، آپ حقوق و لباد ادا کرنے والے ہیں، آپ متقی ہیں، آپ نیک لوگ ہیں۔ اگر میں یہ گمان رکھوں، چاہے میرے پاس کوئی دلیل نہ ہو، یہ گمان رکھنا عبادت کا حصہ ہے۔ یہ عبادت ہے کہ آپ نے دوسرے مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھا، اور اچھا گمان رکھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یاد، الحمدللہ سارے ہی نیک لوگ موجود ہیں، اور سب کوئی معتکف، اکثر معتکف ہی حضرات ہیں، لیکن فرض کیجئے کہ اگر یہ مجمع نہ بھی ہو نیک لوگوں کا، بلکہ عام مجمع ہو، مثلا کسی بس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا جناب کسی تقریب میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سمجھنا کہ یہ سب کے سب جو فاسق فاجر ہیں، یہ بدگمانی ہے، یہ بدگمانی ہے۔ بلکہ ہر مسلمان کے ساتھ اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے، کہ امید ہے کہ جتنے مسلمان بیٹھے ہیں مسلمان ہیں، انشاءاللہ نمازی ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، زکات دیتے ہوں گے، حج کیا ہوگا یا کرنے والے ہیں۔ یہ اچھا گمان رکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے، اور اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، مگر بدگمانی کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، بدگمانی کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ چنانچہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ، میں ان میں سے کسی آدمی کے بارے میں بدگمانی کروں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جب میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو میں کیسے کسی کے بارے میں بدگمانی کر سکتا ہوں کہ یہ خراب ہے، اور یہ ایسا ہوگا، اور یہ ایسا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے، ہر مسلمان کو اچھا سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، بہت سارے گمانوں سے بچا کرو، ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اب یہ بعض گمان جو گناہ ہوتے ہیں، مراد وہ گمان ہیں کہ جو کسی کے بارے میں بدگمانی کی جائے اور ہمارے پاس اس کے لیے کوئی ثبوت موجود نہ ہو۔ وہ گمان گناہ ہے کہ جو کسی دوسرے کے ساتھ بدگمانی کی جائے اور ہمارے پاس دلیل موجود نہ ہو۔ کیونکہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ ہر مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا ضروری ہے، اور بدگمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ البتہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بدگمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے، یعنی اپنے اختیار سے، لیکن اگر غیر اختیاری طور پر خیال آ جائے، کسی کو دیکھتے ہی ایک تاثر دل میں پیدا ہو، دماغ میں پیدا ہو کہ یار یہ آدمی ٹھیک نہیں لگتا، جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی سامنے سے آتا ہوا آپ کو نظر آیا، آپ کو اندازوں کو آدمی ٹھیک نہیں، آپ نے اپنی چیزوں کی حفاظت شروع کر دی۔ تو یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ غیر اختیاری خیال ہے، اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں، بلکہ علماء نے اس سے آگے یہ فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ، دوسرے حضرات نے، کہ اگر قرائن کی وجہ سے، اگر قرائن کی وجہ سے ہمیں کسی آدمی کی حرکات مشکوک نظر آئیں، تو ان قرائن کے بنا پر بدگمانی کا شک کر لینا جائز ہے، اور اس شک کی وجہ سے احتیاط بھی آپ کر سکتے ہیں، مگر ان قرائن کی وجہ سے آپ اس کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے، آپ یقینی طور پر اس کو ملزم یا اس کو مجرم قرار نہیں دے سکتے۔ عجیب بات ہے، اور اس کی مثال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دی کہ ایک آدمی ہے، اس کو آپ نے دیکھا کہ وہ شراب کی دکان میں جا رہا ہے، اگلے دن دیکھا, پھر دیکھا کہ سامنے شراب کی دکان ہے, اس میں جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ ایک آدمی, مسلمان آدمی شراب کی دکان میں جا رہا ہے تو آدمی کو یہ خیال ہوگا کہ بھئی شاید یہ کچھ پیتا پلاتا ہوگا, یا کوئی آدمی جائے کسی فاحشہ عورت کے گھر جاتا ہوا نظر آیا, آتا جاتا نظر آیا. تو چونکہ قرائن موجود ہیں, ان قرائن کی وجہ سے اگر دل میں شک پیدا ہو جائے اور اس شک کی وجہ سے آدمی اپنی ذات کی حد تک احتیاط کر لے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی آدمی شراب کی دکان میں آپ کو جاتا ہوا نظر آیا, آپ اس کو شرابی قرار نہیں دے سکتے, یہ بدگمانی ہے اور یہ ناجائز ہے. اگر کسی فاحشہ عورت کے گھر میں کوئی آدمی جاتا ہوا نظر آیا تو بدگمانی تو ہوگی, کیونکہ قرائن موجود ہیں. جب قرائن موجود ہے تو آدمی مشکوک ہو گیا, ٹھیک ہے مشکوک تو ہو گیا, لیکن سوال یہ کہ مجرم بھی ہو گیا یا نہیں ہو گیا. مجرم ہونا ثابت نہیں ہو سکتا, مجرم ہونا اس وقت ثابت ہوگا جب ہمارے پاس دلیل موجود ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا, ہو سکتا ہے کہ اس شراب خانے میں کوئی آدمی ہو اور اس سے یہ اپنے پیسوں کے تقاضے کے لیے جا رہا ہو, امکان تو موجود ہے کہ اس نے رقم وصول کرنی تھی اور اس نے جناب شراب خانے میں ملازمت کی ہوئی ہے اور یہ اپنے مقروض سے پیسے لینے کے لیے روزانہ جاتا ہے کہ لاؤ بھائی پیسے دو مجھے. امکان تو موجود ہے, جب امکان موجود ہے تو اس شک کی بنا پر آپ احتیاط تو کر سکتے ہیں, مگر اس کو ملزم یا اس کو آپ مجرم قرار نہیں دے سکتے. کسی فاحشہ عورت کے گھر میں کوئی آدمی آ رہا ہے جا رہا ہے تو قرائن کی وجہ سے شک تو پیدا ہو جائے گا, مگر آپ زنا کا اس پر الزام نہیں لگا سکتے, بدکاری کا الزام نہیں لگا سکتے. ہاں یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ بھئی یہ فاحش عورت کے گھر جاتا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, لیکن آپ بدکاری کا الزام نہیں لگا سکتے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو نصیحت کرنے کے لیے جا رہا ہو, امکان تو موجود ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو مشہور ہی ہے کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو تبلیغ کا ایک عجیب جذبہ عطا فرمایا تھا, اور ہر وقت یہ فکر تھی کہ امت کو اور امت کے لوگوں کو کسی طرح گناہوں سے نکالو. تو جناب پہنچے وہاں ایک فاحشہ کے گھر پہ اور محفل جمی ہوئی تھی, تو دروازہ کھٹکھٹایا, کہا کہ بھائی فقیر ہوں کچھ کہنے آیا ہوں. تو وہ جو فاحشہ عورت تھی اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ان کو کچھ دے دو. تو اس نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں لوں گا, بلکہ پہلے میں اوپر آؤں گا, کچھ دیر بات کروں گا, پھر اس کے بعد سوچوں گا کہ لوں یا نہ لوں. اس نے کہا چلو ملنگ آدمی ہے فقیر آدمی ہے چلو بلا لو. اب اس نے بلا لیا. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے, اس کو تبلیغ ایسی شروع کی ایسی شروع کی, پانچ منٹ کی بات ہوئی تھی وہ عورت رونے لگی. اس نے جناب اپنے سب لوگوں کو اٹھا دیا, توبہ کر لی, اور توبہ کرنے کے بعد اور سارے گناہوں کو اس نے چھوڑ دیا. اب یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ایک رنڈی اور ایک فاحش عورت کے گھر جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے تاکہ اس کو گناہوں کی زندگی سے نکالیں. خلاصہ یہ ہے کہ اگر قرائن پائے جائیں تو قرائن کے پائے جانے کی وجہ سے شک تو پیدا ہو سکتا ہے, مگر شک پیدا ہونے کے باوجود ہم اس کو ملزم یا اس کو مجرم قرار نہیں دے سکتے جب تک کہ ہمارے پاس ثبوت موجود نہ ہو. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک اور صورت بھی لکھی ہے کہ اگر قرائن پائی جائیں تو قرائن کے پائے جانے کی وجہ سے آپ احتیاط بھی کر سکتے ہیں. جیسے بھی میں نے مثال دی کہ ایک آدمی ہے مشکوک سا ہے اور وہ مسجد میں داخل ہوا, آپ نے اپنی چیزوں کو ذرا احتیاط سے کیا, جیب کو بھی ٹھیک تو کیا, کوئی پاس آ کے بیٹھا, آپ نے دیکھا بھائی آدمی کو ٹھیک نہیں لگتا, آپ نے جیب کو بھی دبا لیا, پیسوں کو بھی محفوظ کر لیا, کس حد تک جائز. اس حد تک اس لیے جائز ہے کہ آپ اپنی چیز کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اپنی چیز کی حفاظت کرنا، اپنی جان کی حفاظت کرنا، اپنے مال کی حفاظت کرنا، اپنے آبرو کی حفاظت کرنا، یہ تو ہر انسان کا اور ہر مسلمان کا پیدائشی حق ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ اس برابر والے آدمی کو چور بھی سمجھیں اور چور سمجھ کر اس کے ساتھ چوروں والا بھی معاملہ کریں، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے جب تک کہ ثبوت موجود نہ ہو. اس لیے حتی الامکان بدگمانی سے بچنا چاہیے، اور کبھی بھی کسی مسلمان کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی نے آپ سے وعدہ کیا کہ بھائی میں کل اتنے بجے آپ کے پاس آؤں گا، اب آپ انتظار کر رہے ہیں، نہیں آیا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچنا شروع کریں، یہ ہے ہی ایسا آدمی، یہ ہے ہی وعدہ خلاف، دغا باز، مجھ سے وعدہ کیا اور پھر نہیں آیا. اور اس کی دوسری صورت بھی ہے، یہ ہے منفی سوچ کہ اس نے وعدہ کیا تھا نہیں آیا، اس کا مطلب ہے ہی دغا باز، دھوکے باز، وعدہ خلاف، منافق. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ پتہ نہیں بیچارے کا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو، پتہ نہیں اس کو کہیں بخار نہ ہو گیا ہو، پتہ نہیں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو گئی ہو، اور آنا تو چاہتا ہو مگر نہ آ سکا ہو. دیکھیے امکان تو پہلا بھی ہے، امکان دوسرا بھی ہے. لیکن اگر آپ کی سوچ منفی ہوگی، جیسا کہ آج کل ہم میں سے اکثر لوگوں کی سوچ ہمیشہ منفی ہی ہوتی ہے، تو ان کا ذہن فوراً منفی چیزوں کی طرف جائے گا کہ جناب وہ تو ہے ہی جھوٹا، وہ تو ہے ہی دغاباز، وہ داڑھی رکھی ہوئی ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. 10 باتیں آپ اس کو اپنے دل میں بھی کہہ دیں گے اور اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے بھی کہہ دیں گے. لیکن اگر مثبت سوچ ہوگی، صحیح سوچ ہوگی، تو آپ کہیں گے بھائی وعدہ تو اس نے کیا تھا لیکن خدا کا بندہ آیا نہیں. اللہ خیر کرے، خدا کرے کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو، اللہ کرے کہ وہ جناب وقت پہ آ جائے اور ادائیگی کر دے میری. اب یہ منفی سوچ اور مثبت سوچ ہے. اگر آپ منفی سوچ رکھیں گے اور ہر ایک کے بارے میں بدگمانی کریں گے، نتیجہ ہے کہ آپ کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی. پھر یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے منفی سوچ کی کہ آدمی کو نہ اپنی بیوی پر اعتماد رہتا ہے، سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں بیوی نے یہ نہ کر لیا ہو، وہ نہ کر لیا ہو، یہ نہ کر لیا ہو. اپنے بچوں پہ منفی سوچ شروع ہو جاتی ہے، اپنے سگے بہن بھائیوں کے بارے میں منفی سوچ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ سوچ ہی منفی ہے اس کی. ہر ایک کے بارے میں الٹا ہی سوچے گا، غلط ہی سوچے گا. منفی سوچ ہوگی، بدگمانی ہوگی، اچھا گمان تو کبھی رکھتا نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ آدمی فاسق ہوگا، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوگا، معاشرے میں یہ فسادی سمجھا جائے گا، اور اس کی کسی سے نہیں بنے گی، نہ بیوی سے بنے گی، نہ بچوں سے بنے گی، نہ دوستوں سے بنے گی، نہ ملازموں سے بنے گی، نہ اپنے افسر سے بنے گی، کیونکہ ہر ایک کے بارے میں اس کو بدگمانی ہے. اس کے برخلاف ایک آدمی ہے جو اپنی جیب کی تو پوری حفاظت کرتا ہے، اپنی چیزوں کی بھی پوری حفاظت کرتا ہے، لیکن دوسروں کے بارے میں گمان اچھا رکھتا ہے. اس کی سوچ مثبت سوچ ہوگی، اور جب مثبت سوچ ہوگی تو اس کی وجہ سے وہ خود بھی مطمئن رہے گا، اور اس کے قریب کے جو لوگ ہیں وہ بھی مثبت سوچ کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آتے چلے جائیں گے. ہمارے بزرگوں نے اس کی ایک مثال دی. ایک آدمی ہے، دیکھنے میں آپ کو بڑا اچھا نظر آ رہا ہے، نیک نظر آ رہا ہے، تو آپ اس کو نیک ہی سمجھیں. ظاہر ہے کہ ہم تو اگر دیکھنے میں بھی نیک نظر نہ آئے تو بھی ہم اس کو اچھا ہی سمجھیں گے کہ بھائی اس کے ٹھیک ہے، داڑھی نہیں ہے، اور جناب اس نے لباس بھی ایسے ہی پہن رکھا ہے، حرکتیں بھی ایسے ہی ہیں، لیکن کیا پتا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اپنا خوف رکھا ہو، پتہ نہیں. ہم تو اچھی سوچ رکھیں گے اس کے بارے میں. لیکن فرض کرو کہ اگر کوئی آدمی دیکھنے میں بھی نیک ہے اور وہ آپ سے آ کر یہ کہے کہ بھائی مجھے اتنا قرضہ دے دو، 1,000 روپے یا 5,000 روپے، آپ کہیں کہ بھائی میں تو قرضہ نہیں دوں گا آپ کو. وہ کہے کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ کیا میں نیک نہیں ہوں؟ کیا تم میرے ساتھ بدگمانی کرتے ہو؟ جواب آسان ہے کہ نہیں, آپ بہت نیک آدمی ہیں, ہمیں آپ کے نیک ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن قرض دینا کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ میں جناب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو قرضہ دوں, یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے. قرضہ دینا کوئی واجب تھوڑا ہی ہے, آدمی کا دل چاہے دے, نہ دل چاہے نہ دے. تو دوسرا تیسرے کو کیسے مجبور کر سکتا ہے کہ تم ضرور قرضہ دو. بدگمانی نہ کرو مگر اپنی چیز کی پوری حفاظت کرو. اور اسی کو حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک فارسی کا شعر لکھا ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے, نگاہ دارت آشوخ در کی سا در کہ دانت ہما خلق را کی سا بر, دانت ہما خلق را کی سا بر, نگاہ دارت آشوخ در کی سا در, کہ یہ شوخ آدمی جو ہے اس کی جیب میں بڑا قیمتی موتی ہے, اس لیے اس طرح حفاظت کر رہا ہے جیسے سارے لوگ جو ہیں وہ سبھی سے ڈر ہے کہ کہیں کوئی اس کی جیب نہ کاٹ لے. آپ بس میں داخل ہوئے تو آپ کو اپنی جیب کی حفاظت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے, جیب کی حفاظت کرنی ضروری ہے. آپ معتکف ہیں, اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کو اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے, کیونکہ کوئی بھی آ کے ہو سکتا ہے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے. امکان تو موجود ہے, جب امکان موجود ہے تو آپ اپنی چیزوں کی حفاظت کرنے کا نہ صرف حق رکھتے ہیں بلکہ شریعت کی طرف سے حکم یہ ہے کہ آپ اپنی چیزوں کی حفاظت کریں. لیکن کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے معتکف بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بہت سارے چور بھی ہیں؟ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ سارے معتکف ہیں, ہم سب کو نیک سمجھیں گے, لیکن اس کے باوجود ہم اپنی چیز کی حفاظت بھی کریں گے, کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ چیز ضائع ہو جاتی ہے, آدمی کا اپنا قصور ہوتا ہے, چیز اس کی جیب سے نکل کے گر جاتی ہے, کسی نے نکالی بھی نہیں ہوتی اور وہی سمجھتا ہے کہ میری جیب سے فلاں آدمی نے یا کچھ لوگوں نے نکال لی ہے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدگمانی نہ کرنے کا جو حکم ہے کہ لوگوں کو اچھا کے ساتھ اچھا گمان رکھو, ہر مسلمان کو اچھا سمجھو, کسی مسلمان کو برا مت سمجھو, حکم ہے ہر مسلمان کو اچھا سمجھو, ہر مسلمان کو نیک سمجھو, ہر مسلمان کو اچھا سمجھو, کسی مسلمان کو برا نہ سمجھو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی چیزوں کی حفاظت بھی نہ کرو, یا سب کو قرضے دینا بھی شروع کر دو, یا سب کے پاس چیزیں ان کو اپنی دینی شروع کر دو, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حسن ظن بھی رکھا جائے گا, اچھا گمان بھی دوسروں کے ساتھ رکھا جائے گا, مگر اپنی چیزوں کی حفاظت بھی کی جائے گی. تو انسان کو, مسلمان کو خاص طور پر یہ چاہیے کہ دوسروں کے بارے میں مثبت سوچ رکھے, منفی سوچ نہ رکھے. ٹھیک ہے آپ اپنی چیزوں کی حفاظت کریں, مگر دوسرے مسلمانوں کو چور, گرا کٹ, خائن, فاسق, فاجر یہ سمجھنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ ہر مسلمان کے ساتھ حد الامکان اچھا گمان رکھنا چاہیے. باقی غیر اختیاری خیال آ جائے وہ معاف ہے, قرائن کی وجہ سے کسی سے اگر بدگمانی پیدا ہو جائے اس میں بھی احتیاط کی گنجائش ہے. ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے حالات اچھے نہیں ہیں, آپ اپنے بچے سے, بچی سے, گھر والوں سے کہتے ہیں بھئی آدمی جو ہے نا اس کی حرکات مشکوک ہیں, ذرا احتیاط کرنا. چلو ٹھیک ہے, حرکات کے مشکوک ہونے کی وجہ سے آپ احتیاط کریں, اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر الزام آپ لگا دیں تو الزام تو صرف اسی وقت لگا سکتے ہیں جب آپ کے پاس دو گواہ اور بعض صورتوں میں چار گواہ موجود. خلاصہ یہ ہوا کہ حتی الامکان ہر مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے اور بدگمانی سے بچنا چاہیے. اچھا گمان رکھنا یہ مثبت سوچ ہے اور بدگمانی کرنا یہ منفی سوچ ہے, اور بدگمانی گناہ کبیرہ ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو بہت سارے گناہوں, بہت سارے گمانوں سے بچا کرو. ان بعض الظن اسم, کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. کون سے بعض گمان گناہ ہوتے ہیں؟ جبکہ بلا دلیل, یا کسی مسلمان کے بارے میں برا خیال رکھا جائے تو یہ گمان بدگمانی ہے اور بدگمانی گناہ کبیرہ ہے. یہ تو پہلا حکم تھا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں دیا. آگے حکم دیا ولا تجسسوا, اور ایک دوسرے کی ٹوہ مت لیا کرو, ایک دوسرے کی ٹوہ مت لیا کرو. تو لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت دوسروں کے چکر میں پڑا رہے, اس کا کیا عیب ہے, اس کا کیا عیب ہے, اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا. یہ دوسروں کے عیبوں کی تلاش کرنا, دوسروں کے راز تلاش کرنے کی کوشش کرنا, یہ بھی ایک بڑا مرض ہے, اور اس کو عربی زبان میں تجسس بھی کہا جاتا ہے, تحسس بھی کہا جاتا ہے. اور اسی لیے صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجسسوا ولا تحسسوا, تو مت لیا کرو, دوسروں کی باتیں تلاش مت کیا کرو. اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک مصیبت ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ دوسرے کے چکر میں ہے, برابر کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, کون ان کے ہاں آیا تھا, کتنی دیر رہا, کب گیا, پتہ نہیں کیا بات کی ہوگی. ارے بھائی تم اپنی زندگی میں مست رہو, وہ اپنی زندگی میں مست ہے, تم اپنے اعتکاف کے کمرے میں مست رہو, وہ برابر کے اعتکاف کے کمرے میں اپنی عبادت میں مصروف ہے. تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے, اس کو تمہاری فکر نہیں کرنی چاہیے. اور ہوتا یہ ہے, تجربہ کر لیجئے آپ, کہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت دوسروں کے فکر میں رہتے ہیں, عام طور سے وہ دین میں اور دنیا میں ناکام ہوتے ہیں, وہ کبھی کسی کمال کا کسی فن میں کامل نہیں ہو سکتا. وجہ یہ کہ فن میں کامل ہونے کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ یکسو ہو کر اپنی فیلڈ میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. جس بیچاری کی کوئی فیلڈ ہی نہیں ہے, کوئی اس کا میدان ہی نہیں ہے, بلکہ وہ تو ہر وقت اس چکر میں یہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا, وہ کیا کر رہا, اس کے گھر میں کون آیا, اس کی دکان پہ کون آیا, کہ فلاں کے ساتھ میں کون بیٹھا, دوسروں کے چکر میں ہے, تو وہ خود کیا کرے گا, وہ تو نہ عبادت کر سکتا ہے نہ کسی فن میں کمال حاصل کر سکتا ہے. اس بیچارے کی قسمت میں تو دوسروں کے عیوب لکھے ہوئے ہیں کہ دوسروں کے عیوب تلاش کرتا رہتا ہے بیٹھا ہوا. اس کو عربی میں کہا جاتا ہے تجسس, اور اس کو تحسس بھی کہا جاتا ہے. اور یہ جو آیت ہے اس کو دونوں طرح پڑھا گیا, ولا تجسسوا, اور بعض قراءات کے اندر ولا تحسسوا. تو دوسرا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا کہ تجسس مت کیا کرو, دوسروں کے بھید تلاش مت کیا کرو, اپنی زندگی میں مست رہو, خوش رہو گے. اور اگر آپ دوسروں کے عیوب تلاش کرتے رہو گے تو پریشان رہو گے, ہر وقت دوسروں کے فکر میں رہو گے, اور ابھی اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, اس کی بات مجھے پتہ چل جائے, اچھا اس نے یہ کیا تھا, اچھا. بس اسی چکر میں رہتا ہے انسان, اپنا تو کوئی کام کر نہیں سکتا, نہ دنیا کا کام کر سکتا ہے نہ دین کا کام. جتنے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے دین میں یا دنیا میں ترقی کی ہے, وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہتے ہیں اور دائیں بائیں زیادہ دیکھتے نہیں. اگر آپ دائیں بائیں بہت زیادہ دیکھیں گے, اتنے لوگ بیٹھے ہیں 400, میں اگر ہر ایک کے بھید تلاش کرنا شروع کر دوں میں تو پھر کسی کام کا نہ رہا. آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنی منزل کی طرف بڑھے. اس لیے تجسس کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کی سائد کے اندر صاف صاف اس سے منع فرمایا, اور فرمایا کہ ولا تجسسوا, ٹوہ مت لیا کرو. اردو میں ٹوہ لینا یعنی دوسرے کا عیب تلاش کرنا. اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ دوسروں کا بھید نہ ٹٹولا کرو. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا کہ کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو. اور ہمارے حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اکثر اس کا ترجمہ کرتے ہیں, ٹوہ مت لیا کرو. تو میں نے وہ لفظ لے لیا, یہ زیادہ آسان بھی ہے اور محاورے میں بھی ہے. تو پہلا حکم یہ ہو گیا کہ ہمیشہ اپنی سوچ مثبت رکھنی چاہیے, منفی سوچ نہیں بنانی چاہیے. دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو, آپ میرے بارے میں سمجھو کہ دیکھنے میں یہ آدمی نیک نظر آ رہا ہے، امید ہے نیک ہی ہوگا. اور میرے لیے ضروری ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ آپ لوگ سب نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں اور جناب متقی لوگ. بدگمانی کرنا حرام ہے، گناہ ہے کبیرہ. دوسرا حکم دیا گیا ولا تجسسو، کہ تجسس مت کرو، یعنی دوسروں کے عیب تلاش مت کرو. تیسرا حکم جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں دیا وہ ہے جو بڑا مشہور ہے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. پیٹھ پیچھے دوسروں کی برائی کرنا یہ غیبت کہلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا تم اس طرح ذکر کرو کہ اس کو ناپسند ہو، اگر وہ سنے اس کو ناپسند ہو، یہ غیبت ہے. پوچھنے والے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ بات جو میں اس بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہوں سچی ہو تو؟ آپ نے فرمایا اگر سچی ہے تو غیبت ہے، اور اگر سچی نہیں ہے تو بہتان ہے. اگر سچی ہے تو غیبت ہے، اور اگر وہ سچی نہیں ہے فقط بہت، تو تم نے اس کے اوپر بہتان لگایا، الزام لگایا. اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ غیبت ہمیشہ سچی ہوتی ہے، غیبت ہمیشہ سچی ہوتی ہے. کیونکہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے مسلمان کی وہ برائی جو واقعتاً اس میں موجود ہے اس کے پیٹ پیچھے بیان کرنا ہے، جبکہ اس کا کوئی صحیح مقصد نہیں ہے. یہ میں نے قید اس لیے لگا دی کہ اگر صحیح مقصد ہو، مثلاً آپ نے کسی لڑکے کی شکایت اس کے والد سے کی، اس کی گنجائش، یا مثلاً ادارے میں ایک طالب علم نے دوسرے طالب علم کی شکایت کی صدر صاحب سے یا ناظم صاحب سے، اس کی اجازت ہے، سربراہ سے جو اس کی غلطی کو روکنے کے اوپر قادر ہے. لیکن جو سربراہ ہے اس سے تو آپ نے کچھ نہیں کہا، اس سے جا کے ذکر کیا، اس ساتھی سے ذکر کر دیا، تیسرے ساتھی سے ذکر کر دیا، یہ غیبت ہے اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تینوں کے اندر ایک بات مشترک ہے، تینوں گناہوں کے اندر، کہ آدمی دوسروں کے عیوب میں پڑا ہوا ہے، یا تو دوسرے کے ساتھ بدگمانی کر رہا ہے، یا دوسرے کا عیب تلاش کر رہا ہے، یا جو عیب دوسرے کے اندر موجود ہے اس کو بغیر کسی صحیح مقصد کے ادھر ادھر ساتھیوں میں اور مجلسوں میں بیان کر رہا ہے، اور یہ غیبت کہلاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی سخت حدیث ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. اور علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی کہ بدکاری کرنے کے بعد آدمی کو اکثر توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، کم از کم شرمندگی اس کو ضرور ہوتی ہے کہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا، اور عام طور سے اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. لیکن جو آدمی غیبت کرتا ہے وہ تو اور اکڑتا ہے کہ میں نے کچھ سچ کہا ہے، باقی اس کے اندر وہ چیز موجود ہے، میں اس کے منہ پہ بھی کہہ دوں گا. پیچھے کہے گا تو غیبت ہے، سامنے اس کے منہ پہ کہے گا تو تانا دینا ہے، پیچھے کہے گا تو بھی گناہ کبیرہ ہے اور غیبت ہے، سامنے اس کے منہ پہ اس کو تانا دے گا تو. کل آیت گزر چکی ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو تانے مت دو، یعنی ایک دوسرے کو تانے مت دو. اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس غیبت کی مثال ذکر کی کہ غیبت کی مثال ایسی ہے جیسے اس کا گوشت کھانا. جو آدمی کسی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. مردہ آدمی کا گوشت اگر کاٹا جائے تو مردہ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی، لیکن آپ بتائیے کہ انسان کا گوشت کھانا، پھر بھائی کا گوشت کھانا، پھر مردہ بھائی کا گوشت کھانا، کیا کوئی انسان ہو کر اس کو گوارا کر سکتا ہے؟ اس کو قرآن نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُهُ. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُهُ, تو تم اس کو ناپسند کرتے ہو. جب اس کو ناپسند کرتے ہو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو, تو یہ جو غیبت ہے یہ بھی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. اس لیے اس سے بھی بچو, اور ایسے ہی ہے جیسا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا حرام گناہ کبیرہ. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرو, اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. اشارہ کر دیا کہ اگر آپ ان تین گناہوں میں مبتلا تھے تو اگر توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, یعنی تمہارے پچھلے گناہ کو معاف کر دے گا اور آئندہ کے لیے تمہیں اچھی زندگی کی توفیق عطا فرمائے گا. ترجمہ دوبارہ سن لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچا کرو. ان بعض الظن اثم, بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا, اور ایک دوسرے کی ٹوہ مت لیا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور تم میں سے بعض بعض کی غیبت نہ کریں. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُهُ, تو تم اس سے گھن کرتے ہو. شیخ الہند کا ترجمہ کیا, تم اس سے گھن کرتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرو. اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. ترجمہ ایک مرتبہ پھر, کیونکہ میری بات کا اثر نہیں ہوگا, قرآن کی بات کا اثر ہوگا. اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچا کرو, بے شک بعض گمان گناہ ہیں, اور ٹوہ مت لیا کرو, اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم اس سے گھن کرتے ہو. اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے, بڑا مہربان. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین, ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, جو باتیں بیان کی گئی ہیں سب سے پہلے بیان کرنے والے کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, پھر سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, آج کے درس میں جن گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے, یا اللہ ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, سب سے پہلے مجھے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اور جو سننے والے حضرات ہیں ان کو بھی یا اللہ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنا, صحیح معنی میں متقی بنا, ستھری زندگی نصیب فرما. یا اللہ, یہ دوسروں کے چکر میں پڑھنے سے ہمیں محفوظ فرما, ہمیں جنت کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرما, اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما, اپنی دنیا اور آخرت بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی دنیا بھی اچھی کریں, آخرت بھی اچھی کریں, اور دوسروں کے فکروں میں ہم سے جو ہم پڑے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں, یا اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. یا اللہ, ہماری دنیا بھی اچھی فرما, آخرت بھی اچھی فرما, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. Wow.